وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب انسان کو چھوتی ہے ضرٌّ، کوئی تکلیف، دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، پکارتا ہے اپنے رب کو رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف، جب مشکل آتی ہے تو اس کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے، منیب بن جاتا ہے نوب سے، پھر اسی کے ساتھ لگا رہتا ہے. لیکن ثم اذا خوله نعمت منه، پھر جب ہم پھیر دیتے ہیں اس سے نعمت کو، یعنی جب پھر ہم اس کی اس حالت کو بدل دیتے ہیں، اسے اپنی نعمت سے نواز دیتے ہیں، تو کیا کرتا ہے؟ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، یوں بھول جاتا ہے جیسے اس سے پہلے اس نے اپنے پروردگار کو پکارا ہی نہ تھا. اور کرتا کیا ہے؟ وجعل للہ اندادا لیدل عن سبیلہ، اور اللہ کے شریک بنانے لگتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کی راہ سے بھٹکا دے. کیا انجام ایسے لوگوں کا؟ قل تمتع بکفرک قلیلا، اسے کہیے اپنے کفر کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، انک من اصحاب النار، تو یقیناً اہل جہنم میں سے ہے. اب دیکھیے کہ وہ لوگ جو قبروں پہ جاتے ہیں، خاص دنوں میں جاتے ہیں، کوئی جمعرات کو جاتا ہے، کوئی کسی خاص تاریخ کو جاتا ہے، کیا سوچ کے جاتے ہیں کہ ہم ان سے کچھ لے کے آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک دنیا دار اور دین سے دور انسان کی فطرت بتائی ہے، جو قبروں پہ جانا، حاضریاں دینا، چڑھاوے چڑھانا ان کو اپنی سعادت سمجھتا ہے. اس سے زیادہ اسے نہ دین سمجھنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور نہ کوشش کرتا ہے. یہ سوچ لیتا ہے کہ اللہ کی یہ دنیا اس کے پیاروں کے سہارے پہ قائم ہے، اور جو قبروں اور مزاروں کے اندر زندہ موجود ہیں وہ لوگوں کی مشکلات کو دور کر رہے ہیں. یہی عقائد مشرکین مکہ کے اپنے بتوں سے تھے. کوئی مشکل آتی، موت سامنے آتی، پھر اللہ کو پکارتے اور اللہ کے پیاروں کو بھول جاتے. اسی لیے دیکھیے کہ سارے مشرکوں کا کبھی کسی ایک معبود پہ اتفاق نہیں ہوا، کیونکہ ہر ایک کا بت بھی الگ تھا. آپ سن چکے کہ مکہ میں، خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، ہر قبیلے کا الگ بت. یاد رکھیے، صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو آپ کو اس توحید پہ جماتی ہے. یونٹی، اتفاق ایک ذات پہ ہوگا، سب اس پہ متفق ہوں گے، ورنہ ہر ایک کہے گا میرے کو پوجو، وہ کہے گا میرے کو پوجو، وہ آپ کو کہے گا آپ ادھر آئیں، وہ کہے گا ادھر آئیں. نتیجہ کیا ہے؟ کسی کو چین نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کہہ دو کہ جو کرنا کر لو. اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے، تم جو کرتے ہو کرتے رہو. ہاں، جب تکلیف آتی ہے تو پھر پکارتے ہو، اور تکلیف چلی جاتی ہے تو ایسے ہو جاتے ہو جیسے کبھی رب کو پکارا نہیں. ہم بھی تو اپنے آپ کو دیکھیں، عموماً صدقہ کب کرتے ہیں؟ جب کوئی برا خواب آتا ہے. عموماً تصویریں ساری کب کھلتی ہیں؟ جب جاب سے لے آف ہو جاتے ہیں. عموماً دیکھیے کہ درس و واز اور ایسی چیزوں کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے. الا ماشاءاللہ، ہر ایک ایسا نہیں ہے، لیکن ایک عمومی مزاج بتا رہی ہوں. اور لوگوں کو شوق کہتا ہے بس آ کے دعا کرا دیں. آپ شادیوں سے پہلے تو خاص طور پہ جو لوگ درس رکھتے ہیں ان میں تو ان کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ بس آ کے نا تھوڑی سی دعا کرا دیجیے تاکہ برکت ہو جائے. تو آپ کر لیجئے، نہیں آپ کرا دیں، آپ زیادہ اچھی کرائیں گے. مصیبتوں میں اللہ کو پکارتے ہیں. جی بالکل، جب اپنے پر یا بچوں پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی پاکستان میں بات ہو گئی، تو پھر تسبیحیں وغیرہ کھلتی ہیں، پھر اس وقت کچھ اچھا ہی نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت 12 میں بھی یہی بات فرمائی تھی، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جب انسان کو کوئی ضرر لگتا ہے تو ہم کو پکارتا ہے، کروٹوں پہ لیٹے ہوئے بھی، اور بیٹھے ہوئے، اور کھڑے ہوئے، ہر حال میں. پھر جب ہم اس کا ضرر دور کر دیتے ہیں تو یوں گزر جاتا ہے جیسے کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا، اس ضرر میں جو اس کو پہنچا تھا. اسی طرح حد سے آگے بڑھنے والوں کے اعمال ان کے لیے خوبصورت کر دیے جاتے ہیں. اور سورت آدیات آیت 6 میں بھی آتا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کے آگے بڑھئی نہ شکر ہے. اور واقعی کیا کہا جائے نہ شکر پن کو، حد سے زیادہ نہ شکر. ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے خود کو دیکھنے لگ جائیں تو کراہت آنے لگے. اور آپ دیکھیے مشرک کے اوپر ایک عجیب و غریب سی بے کلی چھائی ہوتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے بیچارہ اللہ ہدایت دے دے، دل تو تڑپتا ہی ہے نا ان کے لیے بھی، لیکن بالکل چہرے پہ رنگ روپ نہیں ہوتا. صاف پہچانے جاتے ہیں وہ لوگ جو بتوں کو پوچھتے ہیں یا قبروں پہ جاتے ہیں. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو پکاریں, وہی چاہیے اللہ کو جو ہر حال میں پکاریں. روایتوں میں آتا ہے کہ جب ایک بندہ یعنی مشکل میں پکارتا ہے اللہ کو, پہلے کبھی نہیں پکارا ہوتا, تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ آج بڑی نئی آواز آئی ہے, کبھی پہلے تو نہیں سنی. کیا وجہ؟ کیونکہ پہلے کبھی پکارا ہی نہیں. حالانکہ اللہ کو پکارنا کیا ہے؟ خوف سے, خوشی سے, ہر حال میں. جب انسان کا اچھا تعلق ہو, اچھی خوشی کی چیز ملے, غم کی چیز ملے, ہر چیز میں اے اللہ تیرا شکر ہے, اے اللہ تو جو چاہے وہی ٹھیک ہے, اللہ تو نے جو فیصلہ میرے لیے کیا وہی مجھے پسند ہے, اور اس طریقے سے انسان پھر یہ باتیں کر کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد اس کا برعکس ایک اور کردار کہ جو واقعی مطلوب ہے. امن ہوا قانت آنا اللیل ساجدم وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. کیا ایسا شخص بہتر ہے یا وہ جو رات کے اوقات قیام اور سجدے میں عبادت کرتے ہوئے گزارتا ہے, آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے؟ آپ ان سے پوچھئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا. تو لہذا مگر ان باتوں سے سبق تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں. یہاں بھی ایک اور کردار ہے. پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل مشرق کی بات ہے, جو شرک کرتے ہیں, جو اپنی زندگی ادھر ادھر گزار دیتے ہیں. لیکن اب وہ شخص ہے جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے, جو اپنے رب کو پا لیتا ہے. امن ہوا قانتن, قنوت ہے اس میں. دو چیزیں ہوتی ہیں قنوت میں, عاجزی اور دوام. دوام مین پائیداری, کنٹینیوٹی, مستقل, کنسسٹنسی. یعنی اتنا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے کہ رات اور دن اس کی یہی حالت ہے. عموماً راتوں کو لوگ گناہ کرتے ہیں, لیکن یہ شخص کہہ کہ راتوں کو قانت بن کے کھڑا ہے. آنا اللیل, رات کی کھڑیوں میں کبھی سجدے کرتا ہے ساجدن, کبھی اوقائی من, کبھی قیام کرتا ہے. چین نہیں آتا, ایسے لگتا ہے بستر کاٹنے کو دوڑتا ہے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع ولی کیفیت, اتنا خوف آتا ہے رب سے کہ بستر سے اٹھ جاتا ہے, تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. یخزر الآخرہ, آخرت سے ڈرتا ہے. وہ یرجو رحمت ربی, اور کبھی کبھی محبت میں بھی اٹھ جاتا ہے رب سے ملاقات کے لیے. دن میں تو اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ بات کرنے کو دیتا ہی نہیں ہے, بڑے لوگ ہوتے ہیں میرے ارد گرد, اب میں رات کو تجھے ملنے آیا ہوں. یہی ہے وہ کیفیت جس کو الایمان بین الخوف والرجا کہا گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں, اللہ کے نبی ایک شخص کے پاس گئے, اس پر سکرات الموت کی کیفیت تاری تھی, ڈیتھ بیڈ پہ تھا. آپ نے اسے پوچھا تو اپنے آپ کو کیسے پاتا ہے؟ کہنے لگا میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈر بھی لگتا ہے. آپ نے فرمایا اس موقع پر جس بندے کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے, اور اسے اس چیز سے بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے. ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ایمان دے دے, اپنے گناہوں سے کبھی بے خوف نہ ہو اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. یاد رکھیے, یا تو خوف بندے کو اٹھاتا ہے یا شوق اٹھاتا ہے, یہاں وہ دونوں کیفیات ہیں. ہم اپنی راتوں کو دیکھیں, کہاں ہیں ہماری راتیں, کیا کرتے ہیں, کیسے جیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کر ان سے پوچھو, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, ہائی لائٹ کرنے کے قابل جائے تھے. علم والوں کی شان میں ایک آیت تو سورت فاطر میں ہم پڑھ چکے نا کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء, کہ اللہ سے اس کے علم والے بندے ڈرتے ہیں. اور یہاں تقابل کیا گیا, نہ جاننے والا جو ہے وہ جاننے والے کے برابر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کہ ایک شخص ہے جو مصیبت میں غیر اللہ کو پکارتا ہے, اسے تو قرآن لا علم کہتا ہے. چاہے وہ علامہ دہر ہو, لوگوں کو بڑی بڑی باتیں کر کے سنائے, لیکن جس علم والے کے عقائد میں شرک ہے وہ اللہ کے یہاں عالم نہیں ہو سکتا. اور دوسرا وہ جو غم, تکلیفیں, دکھ, بیماریاں, خوشی, ہر حال میں رب سے نعمت ملی الحمدللہ, غم ملا انا للہ, ہر چیز میں اللہ کی طرف, اللہ کو سہارا مانتا ہے. لوگ دن میں لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, یہ رات کی گھڑیوں میں اپنے رب کے سامنے سجدے کرتا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک جس نے پانچ جماعتیں نہ پڑھی ہوں اور ایک وہ جس نے ایم اے کیا ہو، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک جس کے لیے توحید اتنی واضح ہو چکی ہو، کھل چکی ہو وہ، اور ایک وہ جو سارا قرآن پڑھ کے بھی شرک میں شکار ہو اور ابھی ڈاؤٹ میں ہو، شکوک و شبہات میں ہو، کیا یہ دونوں ایک ہیں؟ اور ایک جیسا ان دونوں کا انجام ہونا چاہیے؟ کبھی نہیں ہونا چاہیے، تو جو کرے گا اس کو وہی ملے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ نصیحت لے لو، انما یتذکر اولو الالباب، عقل والے ہی نصیحت لیں گے، باقی لوگ تو واہ واہ کریں گے۔ کبھی کبھی میں لوگوں میں سے کبھی کسی کی کوئی ایسی سنتی ہوں تلاوت یا قرآن پڑھنے کے بعد، لوگ پیچھے واہ واہ سبحان اللہ ایسے اچھل اچھل ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کو ایسے دیکھا ہے قرآن پڑھتے ہوئے کہ ایک دفعہ پڑھیں گے دیکھیں گے کوئی بہت زیادہ گرما گرمی نہیں آئی جس محفل میں بیٹھے، پھر دوبارہ اور لے میں پڑھیں گے، پھر لوگ اور چیخیں گے، پھر بعض لوگ اٹھ اٹھ کے اپنی اپنی جگہ سے جھومتے ہیں۔ حیران ہوتی ہوں میں، کہتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ قرآن پڑھنے کا کون سا انداز ہے؟ قرآن پڑھ کے تو انسان کو رونا آتا ہے، اس کو تو اپنی فکر لگ جاتی ہے، اور یہ انسان کے عقل مند ہونے کی دلیل ہے کہ وہ نصیحت پکڑے۔ اور قرآن کو پڑھ کے سبحان اللہ اور واہ واہ کہتا جانا، یہ اصل میں قرآن کا مذاق اڑانا ہے۔ عقل کی کمی ہے کہ بندہ قرآن سے فائدہ نہ لے۔ بعض دفعہ لوگ پورا پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اور اکثر ماؤں کا یہ شکوہ ہے کہ بچوں کو ہم نے محنت کرائی، حفظ کرایا، اب یہ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اعوذ باللہ، یہ کیسا حفظ ہے کہ جس سے بچہ اپنے اللہ کے دین کے سب سے بنیادی ریچول کی حفاظت نہ کر سکے؟ تو اصل علم وہ ہے جو آپ کے دل کو پگھلا دے۔ اپنے دلوں کو چیک کریں، ہم بہت تھوڑا سفر پیچھے رہ گیا۔ اگر ابھی بھی دل نہیں پگھلے تو رونے کی ضرورت ہے، راتوں کی گھڑیوں میں اٹھ کے روئیے، چیخیے کہ اللہ اس سے پہلے کہ یہ کلام مجید پورا ہو تو میرے دل کو تقویٰ سے بھر دے، تیرا خوف تیری محبت میرے دل میں آنے لگے، اور میں اس کو نصیحت لینے کے لیے پڑھوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں اس کو پڑھ کے خوشیاں مناؤں اور جھوم جھوم جاؤں کہ بس میں نے تو پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی پارٹی کرنی ہے۔ انسان کی تو آواز اور کانپنے لگتی ہے، اس کا دل تو اور زور زور سے دھک دھک کرنے لگتا ہے، لیکن نصیحت جو لے گا اس کو ہی فائدہ ہوگا۔ جس کو پتہ ہی نہیں وہ کچھ بھی پڑھ لے۔ مثلا آپ دیکھیے، اس وقت ہم ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں نا، ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ نے لکھا، اب آپ تفسیر سن رہے ہیں، اب ایک ایک لفظ پہ آپ کو ثواب اور عذاب کی باتیں پتہ چل رہی ہیں نا۔ حق کیا ہے، کیا ہمیں کرنا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، برابر تو نہیں؟ اب اسی آیتوں کو اگر آپ حفظ کر لیں، سمجھ نہیں رہے بالکل بھی، آپ بتائیے، آپ کو ہو سکتا ہے شرکی آپ کی زندگی سے نہ نکلے، آپ کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو لہٰذا سچا علم وہ ہے جو عمل کی طرف راغب کرتا ہے، ایسے علم کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں مزاج حفظ کا بن چکا ہے، تعلیم اور علم اور قرآن کی تدریس، اس کو تو لوگ برداشت نہیں کرتے، یہ تو سالوں کی بات ہے، اور اس کے بعد ڈگری کیا ملے گی؟ قرآن تو پڑھایا ہی نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے معیار بدل دے۔ لیکن حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، ہرگز برابر نہیں ہے دونوں۔ ایک پڑھا لکھا شخص دنیا میں اب دیکھیے، اور دنیاوی لحاظ سے ان پڑھ، زمین آسمان کا فرق ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے بہت جگہ بات کرنے کا، میں نے ہر طریقے کے لوگوں میں بات کی ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں بھی کی ہے، جو وہ لوگ کہ جو بڑی رونت سے سیدھے بیٹھتے بھی نہیں، گردن ٹیڑھی ہوتی ہے، بس آ گئے کسی کے بلانے پہ۔ لیکن میں نے ایسے لوگوں کو آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر کے روتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ بظاہر بڑے دور ہوتے ہیں دین سے، لیکن یقین کریں کہ مجھے سب سے زیادہ مزہ ایسے لوگوں سے بات کر کے آتا ہے، مہذب ہوتے ہیں، صرف دور ہیں۔ ایک دفعہ ان کو بات بتائیں، وہ آپ کی وہ بات سمجھ جائیں گے جو دوسرے کے اوپر سے گزر جائے گی۔ اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتے ہیں، سیدھے سادھے دیہاتوں کے گاؤں کے لوگ ہیں، وہ درس کے بیچ میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بول ہی رہے ہوتے ہیں۔ یعنی میں لفظوں میں نہیں کہنا چاہتی، لیکن میں نے انسانوں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ایسے ایسے بعض دفعہ لوگ جس کو کہنا چاہیے کہ بالکل ایسے کمنٹس بھی دے دیتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ جاتی ہوں کہ یہ اتنی نا سمجھ بہن ہے، اتنی سیدھی، اتنی بھولی ہے، اتنی سیدھی سادھی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں اور کس کو کہہ رہی ہیں۔ اس نے تو میری باتیں ایک بھی نہیں سمجھی ہوگی، اس کو تو بس دو چار موٹی موٹی باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ ہر طرح کے لوگ ہیں۔ جتنا ایک بندہ اس کا ذہن کھلتا ہے نا، اتنا وہ اللہ کے کلام کو بھی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ یہ میرا مشاہدہ ہے کہ جو لوگ دنیاوی لحاظ سے خوب پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، وہ دین کا بھی بہت جلدی سیکھتے ہیں، ان کے اندر ایک مینرز آنے لگتے ہیں، ایٹیکیٹس آتے ہیں۔ اور بعض لوگ قرآن برا پڑھتے ہیں اور ایٹیکیٹ ذرا نہیں، بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اپنے ہنسنے کے طریقے پہ وہ قابو نہیں پا سکتے، چلنے کا طریقہ ان کا ٹھیک نہیں ہوتا، بالکل جہالت ٹپکتی ہے بعض طریقوں سے، نہیں، قرآن بندے کو اس طرح سجا دیتا ہے کہ اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ واقعی یہ کوئی باروب شخصیت ہے. انما یتذکر اولو الالباب. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہہ دیجئے کہ میرے بندو. یہ بڑا خاص انداز ہے اس سورت کا، ایک انیبو کا لفظ بہت آپ فیل کریں گے اور ایک یا عباد کا. یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہہ دیجئے کہ میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو. اس ڈر سے بے خوف نہیں ہونا، اس ڈر میں زندگیاں گزارنا، جہاں بھی چلے جاؤ لیکن اس ڈر کو اپنے دل سے دور نہ کرنا. اپنے رب کا ڈر پیدا کرو، خوف کھاؤ اس سے، اس کے عذاب سے، اس کی اطاعت کرو، گناہوں سے اجتناب کرو، عبادت اور اطاعت کو اس کے لیے خالص کر کے اس کو راضی کر لو. اپنے رب سے ڈرتے رہو. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا، وہ لوگ جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا. اب یہاں اللہ تعالیٰ تقوی کے فائدے بتا رہے ہیں کہ نیک بدلے یعنی جنت ملے گی، اس کی ابدی نعمتیں ملیں گی. بعض کہتے ہیں فی هذه الدنیا کو حسنہ سے اگر متعلق ماننا جائے تو مطلب کیا ہے کہ جو نیکی کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں نیک بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں صحت، عافیت، کامیابی، مال غنیمت دیتا ہے، یہ سب کچھ دیتا ہے. اور اگر کسی جگہ انسان کو نیکی کرنا مشکل لگے تو پھر اس جگہ کو چھوڑ دے. حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کی بات ہے کہ یہ سورت ہجرت حبشہ سے پہلے یا اسی عرصے میں نازل ہوئی، کیونکہ مسلمانوں پہ اب حالات تنگ کیے جا رہے تھے، اللہ کے حکموں پہ عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا، دشواریاں، رکاوٹیں، ایسے لگتا تھا کہ مکہ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ تنگ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری زمین بڑی وسیع ہے، کسی اور جگہ چلے جاؤ جہاں آزادی سے اسلام پہ عمل کر سکو. مشکلات تو آئیں گی ترک وطن میں، لیکن جہاں جاؤ گے وہاں شروع میں مشکلات آئیں گی، اگر صبر سے برداشت کر جاؤ گے تو ثواب بے حساب ملے گا. دیکھیے کہ صبر کا تعلق ان مسلمانوں سے بھی ہے جو ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اور ان سے بھی ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کی صحبت یا کسی دوسری وجہ سے ہجرت نہیں کی اور مکہ میں رہتے ہوئے کفار کی سختیاں جھیلتے رہے، سہتے رہے، برداشت کرتے رہے لیکن اپنے دین پر ڈٹے رہے. ایسے تمام لوگوں کے لیے خوشخبری ہیں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب انسان ایمان اور تقویٰ کے راستے پہ چلتا ہے نا تو پھر وہاں لذتوں کو توڑنا پڑتا ہے، خواہشات کی قربانی دینی لازمی ہوتی ہے، صبر بہت ضروری ہوتا ہے. اسی لیے یہاں پہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جو صبر رکھا ہے اس کو کوئی بندہ دنیا میں ناپ ہی نہیں سکتا، لام اتنا ہی اجر ہے. جس چیز کا حد حساب رکھی جائے وہ تھوڑی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بغیر ہی حساب اتنا اجر دوں گا اس کا کہ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا. یہ مانیں گے ہی نہیں کہ اللہ یہ ہمارے نام اعمال ہے. آج تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نا، ذرا کوئی ہمارے دین پہ تنقید کرے، ہم کہتے ہیں ہائے میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہے. کہا صبر کرو اس لیے کہ اجر بے حساب دینے ہیں، انلمیٹڈ. دنیا میں تو انلمیٹڈ لفظ ہمیں اٹریکٹیو لگتا ہے، انلمیٹڈ منٹس، آل یو کین ایٹ، جتنا چاہو کھا لو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان کو بلا حساب ان کا اجر دیا جائے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ کہ جزا و فضا نہ ہو، بے صبری نہ ہو، شکوے نہ ہو، عظیم درجے کا صبر ہو کہ چہرے سے نہ لگے کہ اسے کوئی غم ہے، کوئی تکلیف ہے. ایسے لوگ پھر اللہ سے اجر پائیں گے، اور اللہ ہمیں انہی لوگوں میں کر دے. پھر فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا کہ خالصتاً اس کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کروں، صرف اس کی عبادت کروں. وہ امرت لئن اکون اول المسلمین، اور یہ بھی کہ سب سے پہلے میں خود مسلمان بنوں. اخلاص کے ساتھ عبادت کا حکم دیا گیا، یہ نہیں کہ دوسروں کو کہوں اور خود نہ کروں، ایسا نہیں ہے. صرف اللہ کی محبت اور اسی کے خوف سے عبادت کروں. صرف اس سے پانا چاہوں بدلہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی خود اللہ کے حکموں کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں. پہلے خود عمل کرتے ہیں پھر دوسروں کو بلاتے ہیں. سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں بھی آتا ہے نا آمن الرسول, نبی پہلے خود ایمان لایا پھر دوسرے لوگ لائے, کیونکہ جس بات پہ آپ خود عمل کرتے ہیں نا وہ دوسروں کے لیے بھی پھر ماننی آسان ہو جاتی ہے. جتنا آپ کی عبادت میں اخلاص آئے گا, پھر دیکھیں لفظ مخلص اور دین کا لفظ آ گیا, پھر آگے دیکھیں مخلص اللہ دینی آیت 11 کے آخر میں, پھر آیت 14 کے آخر میں اخلاص. چمک جاؤ, کھرچ دو اندر سے نفاق کو, نکال دو اندر سے دنیا کی گندی گندی چیزوں کو, صرف اس کے بن جاؤ. اس دل پہ اس کی نگاہیں ہیں, اس لیے وہ امیر تلیا نخون اول المسلمین, مجھے حکم دیا گیا کہ پہلا مسلم میں بنوں. قل انی اخاف ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم, آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یعنی مشرکوں کے ساتھ کوئی سمجھوتے بازی نہیں, خالص پورا پیور. یہ نہیں کہ ایک سال تمہاری مانے اور دوسری سال تمہاری نہ مانے, نہیں. لکم دین نکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین ہے, میرے لیے میرا دین ہے. میں تمہاری باتوں میں آ کے اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا. آپ سوچئے کہ ہماری زندگی میں کتنے موقع ایسے آتے ہیں جب ہم یہ جملہ بول سکیں. ہائی لائٹ کر لیجئے کہ انی اخاف ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم. کبھی کوئی آپ کو اللہ کی نافرمانی پہ مائل کرے نا تو یہ جملہ بول دیں کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے. یہ تو دنیا چھوٹی سی ہے نا, یہ تو ختم ہو جائے گی, لیکن مجھے وہ بڑا دن ضائع نہیں کرنا. اس دن کی مشکلوں سے مجھے ڈر لگتا ہے اور میں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی, کہہ دیجئے اللہ کے لیے میں عبادت کرتا ہوں مخلص ہوتے ہوئے اس کے لیے اپنے دین کو, یعنی اس کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے میں اس کی عبادت کرتا ہوں. فاعبدوا ما شئتم من دونہ, پس تم عبادت کرو اسے چھوڑ کر جس کی کرنا چاہو کرتے رہو. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین, اصل میں تو خسارہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا. اور دیکھو یہی ہے خسارہ, یہ ہے بینکرپسی. شرک خسارہ ہے. کیسے؟ اب دیکھیں کہ مشرکوں نے کچھ اگر نیک عمل کیے بھی تو شرک کی وجہ سے برباد ہو گئے, اب صرف گناہ رہ گئے باقی. پھر ان کے بچوں کے بیوی کے جو گناہ ہے وہ بھی ان کے حصے میں پہنچیں گے. پھر اسی طرح دنیا میں کوئی خسارہ ہوتا ہے نا تو اس کی کوئی نہ کوئی تلافی ہے, کوئی نہ کوئی آپ کی طرف سے بے کر دے گا, بعد میں کسی وقت میں نفع بھی ہو جائے گا. لیکن قیامت کا خسارہ خسران المبین ہے, وہ بہت بڑا خسارہ ہے. کیا؟ لہم من فوقہم ظلل من النار, آگ کے سائبان ہیں ان کے اوپر. ومن تحتہم ظلل, اور ان کے نیچے بھی. ظلل ذلت ان کی جمع, سایہ بادل, ایسا خیمہ یا سائبان جس کی صرف چھت ہی چھت ہو, دیواریں نہ ہو. اب یہ خسارے کی عملی تصویر پیش ہو رہی ہے کہ دیواریں نہیں ہوں گی اور چاروں طرف سے لپیں آ رہی ہوں گی, اوپر آگ ایسے گھٹا چھا رہی ہوگی کہ جیسے کوئی سائبان ہے. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون, اسی بات سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے, اے میرے بندوں مجھ سے ڈرتے رہو. دیکھیے بندے پھر بھی نہ ڈریں, پھر بھی وہ کہیں پتہ نہیں کس کو کہہ رہے ہیں, ہمیں تو کہہ ہی نہیں رہے, یہ ہماری تو بات ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کس کی باتیں ہو رہی ہیں, کس کو ڈرایا جا رہا ہے, کس کی کہانی ہو رہی ہے. تو بات چاہیے کہ جتنا اللہ کا ڈر اور تقویٰ آئے گا اتنا ہی انسان پھر نیکی کا کام کر سکے گا. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے دلوں میں وہ ایمان بھر جائے کہ جو ہمیں گناہوں سے روک دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے نا کہ اللہ مجھے تیری وہ خشیت چاہیے جو مجھے گناہوں سے روک دے. خالی خوف خوف کی باتیں کرتے رہنا اور ڈرنا نا یہ بھی منافقت ہے. اور یہاں یہ جو ذلل ہے نا یہ آگ کے طبق ہے, ایک کے اوپر نیچے طبق در طبق ہے نا, جیسے لیئرز ہوتی ہیں, آپ نیچے آگ لگاتے ہیں لیئرز ہیں, بیچ میں کہیں کاغذ ہیں, کہیں مٹی کا تیل ڈالا ہوا ہے, کہیں کچھ, اس طرح سے بھاگیں گے اور یہی ہے خسارہ. اللہ تعالیٰ اسی سے ڈراتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے. جہنم کی بات تو قرآن پاک میں بہت جگہ آتی ہے. سورۃ اعراف 41 میں لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذلک نجزی الظالمین. ان کے لیے جہنم میں میہاد ہے یعنی نیچے بچھانے کی چیز, اور اوپر غواش ہے یعنی اوڑھنی بلینکٹ. سوچے ذرا آگ نیچے بھی لگی اور اوپر بھی, اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں ظالموں کو. سورۃ اسراء 8 میں بھی آتا ہے اسا ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا. امید ہے کہ تمہارا رب تم پہ رحم کرے, اگر تم یہ کرو گے پھر تو ہم دوبارہ یہی کریں گے, اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا. سورۃ انبیاء 39 میں آتا ہے لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا ہم ینصرون. کاش جانتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس وقت جب نہ ہٹا سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو, اور نہ اپنی پشتوں سے, اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. تو بات یہ کہ اللہ کا تقویٰ بندے کو گناہوں سے بچاتا ہے. تقویٰ کی بات بھی قرآن پاک میں بہت جگہ آتی ہے. سورۃ نساء کی آیت نمبر 1 میں 2 دفعہ تقویٰ کی بات ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اور آخر میں آتا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تقویٰ عطا فرمائے.